الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين حضرات اس اجتماع جمعہ میں میری آخری ملاقات آپ سے 10 نومبر کو ہوئی تھی تقریباً 6 ہفتے کا وقفہ ہوا ہے 17 نومبر کا جمعہ الحمدللہ کہ میں نے مسجد نبوی میں ادا کیا اس لیے کہ میں پہلے عمرے کے لیے گیا تھا پھر وہاں سے افریقہ روانگی ہوئی اس کے حوالے سے ایک خاص بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اسی ذریعے سے انشاءاللہ اور بھی بہت سے لوگوں کے علم میں آ جائے گی کہ مسجد نبوی کے وہ امام کے جنہیں 2 سال قبل معزول کر دیا گیا تھا ان کے جو اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل اور اینٹی شیعہ جو جذبات تھے ان کی بنا پر انہیں نہ صرف معزول کیا گیا تھا بلکہ یہ کہ شاید وہ قید و بند کی صعوبتوں میں سے بھی گزرے لیکن یہ کہ اب انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا اور ان کی بحالی کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا کہ جس میں وہ جس کی امامت کی اور خطبہ ارشاد فرمایا اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس خطبے میں شرکت کا موقع ملا ہے باقی یہی جو 3 چیزیں ہیں خلاف امریکہ جذبات اور خلاف یہود جذبات اور خلاف شیعہ جذبات یہ وہاں کے عوام میں جس قدر گہرے ہیں یہ اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں عام طور پر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جب سے انہیں معزول کیا گیا تھا وہاں بارش نہیں ہوئی تھی 2 سال نہایت خشک سالی کے گزرے اور جب انہیں دوبارہ جو ہے یہاں پر فائز کیا گیا ہے تو فوراً بارش ہوئی ہے اور بہت زوردار بارش ہوئی ہے وہاں جب ہم گئے ہیں تو جل تھل تھا پورا سعودی عرب جل تھل تھا طوفانی انداز کی بارش ہوئی ہے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ اقدام ہوا ہے ان کے بحالی کا گویا کہ اس کی منظوری کی ایک علامت ہے 24 نومبر سے اور 22 دسمبر تک 5 جمعے میرے امریکہ میں اور ایک ہی شہر نیو یارک اور اس کا بھی ایک ہی مرکز مسلم سینٹر آف نیو یارک فلشنگ کوئنز میں وہاں میں نے یہ 5 جمعے مسلسل دیے ہیں اور اس کا بہت کم موقع وہاں ملا کرتا ہے اور میں بہرحال جو بھی میں نے خطبے دیے جو انگریزی میں دیے وہاں ظاہر بات ہے خطبہ انگریزی میں ہوتا ہے خطبہ ثانی جو ہے عربی میں لیکن خطبہ اول جو ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے بہرحال میں اپنی حد تک مطمئن ہوں کہ ایک تو تسلسل کی وجہ سے اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس خطبے کے لیے شاید میری زبان کھول دیتا ہے تو میں انگریزی حروف کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں انگریزی محاورے کے اعتبار سے کہ وہ ویل ڈیلیورڈ بھی تھے اور ویل ریسیوڈ بھی تھے اور الحمدللہ کہ میں نے اس کے دوران ایک پیغام وہاں مکمل کیا ہے کہ اللہ کے دین کا کیا تقاضا ہم سے ہے بحیثیت مسلمان اور اس کو ادا کرنے کی کیا شکل ہے اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں یہ اللہ کے حوالے ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن اصل میں میرا یہ جو 1 ماہ کا قیام تھا امریکہ میں اس دفعہ وہ در حقیقت ایک ہی سینٹر میں جو مسجد بھی ہے اور مرکز بھی ہے ان کا, ثقافتی مرکز بھی اور مسجد بھی, اس میں تقریباً ایک مہینے کا اعتکاف تھا میرا. اس لیے کہ اسی میں ایک جگہ تھی, ایک فلیٹ بھی تھا جس میں میری رہائش بھی تھی, بہت شاز میں وہاں سے نکلا ہوں, وہی رہا ہوں دن رات. اس کے دوران میں نے انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن آج سے کوئی 5-6 سال پہلے اس کی ایک کوشش کی تھی, لیکن وہ آدھا قرآن مجید ہو سکا تھا, پھر میری صحت نے جواب دے لیا تھا. تو 13.25 پارے وہ تھے جو ہو چکے تھے, لیکن بقیہ کے لیے بڑا اصرار تھا ہمارے وہاں کے ساتھیوں کا کہ آپ اس کی تکمیل کروائیں. اب جب کہ میری صحت بھی بہتر ہوئی, 2 سال پہلے جو آپریشن ہوا گھٹنوں کا, اس کے بعد تدریجاً بہتری ہوئی, تو پھر ان کا اصرار بہت بڑھ رہا تھا. اگرچہ میرا خیال یہ تھا اور ہے بھی کہ میں انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن کی صلاحیت نہیں رکھتا, میرے لیے انگریزی زبان جو ہے وہ اتنی مانوس نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مانوس ہوتی ہے جو وہاں رہے ہوں کچھ عرصے, تو پھر یہ ہے کہ وہ زبان اس کے لیے کھلی ہوتی ہے. بہرحال میں نے یہی سمجھا تھا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ چونکہ اصرار بہت شدید تھا, کچھ ایسی بات یہ تھی کہ میری طبیعت پر اس پورے عرصے میں بڑی شدید پسماندگی تاری رہی ہے. روحانیت کی اصطلاح میں اسے قبض کہتے ہیں, جیسے اندر سے کوئی شے پکڑی گئی ہو, جکڑی گئی ہو. جدید سائیکالوجی میں اسے ڈپریشن کہتے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ جو چیز میں تقریباً 15 سال سے دیکھ رہا تھا کہ وہ آنے والا ہے معاملہ, شرق اوسط میں بھٹی دہکے گی اور فساد ہوگا بہت بڑا, اور بہت بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو ابتدا میں شدید نقصان پہنچے گا, تو محسوس ایسا ہوا ان دنوں میں کہ اب وہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے. تو اگرچہ دل کی آنکھ میں تو بہت سے دیکھا ہوا تھا, لیکن اب جب عالم واقعہ میں بچشم سر وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک شدید صدمے کی کیفیت سے میں دوچار رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ میں ویسے بھی اس کا مدعی نہیں کہ انگریزی زبان میں میں دورہ ترجمہ تراوی کے ساتھ, اس میں ایک رفتار رکھنی پڑتی ہے آپ کو, اس میں ایسا درس دینا ہو تو ٹھیک ہے آدمی 4 آیتوں کا درس دے دے 1 گھنٹے میں, تو پوری محنت کرے, تیاری کرے اور جو مناسب ترین الفاظ ہیں وہ ڈھونڈ کر لائے, 2-5 جو ہے ترجمے دیکھ لیں. یہ تو روانی کے ساتھ تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, تو میں اس کا اہل نہیں تھا. پھر یہ ڈپریشن مزید تھی, لیکن یہ کہ میں آج جب یہ اپنے نوٹس مرتب کر رہا تھا تو مجھے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ایک نافیہ جو کلام ہے, اور اس میں ایک عجیب ان کی نظم ہے اور عجیب کیفیت میں انہوں نے کہی ہے, لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. اس کے آخری مثلے میں انہوں نے کہا ہے شعر میں کہ اگرچہ جس رنگ میں میں نے یہ نعت کہی ہے وہ میرا رنگ نہیں ہے نہ میرا رخ ہے, لیکن فرمان احبا ناطق تھا, ناچار پڑا اس رخ جانا. تو مجھے بھی وہ ناچار اپنے جو وہاں کے احباب ہیں امریکہ کے, ان کے اصرار کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑا ہے. میں اپنی حد تک تو مطمئن نہیں ہوں, لیکن شاید کہ وہاں کے حوالے سے ان حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ ان کے لیے مفید ہوگا, واللہ عالم. اس کے علاوہ پھر اس عرصے میں وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے جو اب نیو یارک کا جو مرکز ہے مینہٹن, اس میں عرب حضرات نے ایک بڑی شاندار مسجد بنائی ہے, پرپس بلٹ مسجد. وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بیسمنٹ ہو یا کوئی گرجا تبدیل کیا گیا, بلکہ باقاعدہ بنائی گئی ہے. تو اس میں بھی 2 پروگرام جو تھے اس میں میں نے انگریزی میں خطاب کیا. اس کے علاوہ 2 اور مسلم سینٹرز میں جا کر خطاب کا موقع ہوا تراوی کے بعد. بہرحال یہ تو تھوڑی سی رودات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ خیر کی توفیق ملی ہے اسی کے دیے ملی ہے, اور اسی سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے. اب آپ کو معلوم ہے کل ہی عید تھی اور میں نے لگ بھگ 20 منٹ کا خطبہ جو ہے عید کا اس وقت دیا تھا. میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کل بھی کہہ دیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرا آج کا خطاب جو ہے اسی خطبہ عید کی توسیع اور توضیح پر مشتمل ہے. دیکھیے کل بھی میں نے کہا تھا, آج پھر میں نے وہی آیات پڑھی ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے, رمضان مبارک کہ روزے کی فرضیت, رمضان مبارک کا اس کے لیے منتخب کیا جانا اس کا سبب. یہ آیت ختم ہوتی ہے 3 مقاصد کے ذکر پر, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ تاکہ تعداد تم پوری کرو. تو میں نے عرض کیا تھا اور اب پھر کر رہا ہوں کہ مبارکباد ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تعداد پوری کر لی رمضان ہی میں, اللہ نے انہیں صحت اور عافیت دیے رکھی اور انہوں نے تعداد پوری کر لی. یا باقی اگر کسی کا کوئی روزہ رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ جلد از جلد اس کی قضا کر لے. والے تُكْمِلُ الْعِدَّةَ, پہلا مقصد تو پورا ہو جائے گا. والے تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس کے بارے میں ذرا بعد میں عرض کروں گا. لیکن تیسری چیز, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. شکر کس چیز کا؟ کہ سب سے بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں دی قرآن مجید اس ماہ مبارک میں دی. اسی کی ایک شب وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اسی میں یہ قرآن کا نزول کا آغاز ہوا اور اسی میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سماع دنیا تک پہنچا دیا گیا. اس حوالے سے اس کا حق ادا کرنا, پہلے یہ کہ شکر کرو, زبان سے شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تجھے ہمیں یہ ہدایت نامہ عطا فرمایا. اس کی تلقین بھی اللہ نے قرآن میں کر دی ہے, کیسے کن الفاظ میں شکر ادا کرو. جیسے سورہ فاتحہ اللہ نے تلقین جو ہے ہمیں تلقین کر دی ہے کہ مجھ سے مخاطب ہو تو کیسے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ نے خود بتا دیا. اسی طرح قرآن مجید کی اس نعمت پر جو شکر زبان سے ادا کیا جانا چاہیے وہ بھی قرآن میں مذکور ہے. سورہ کہف کی پہلی آیت ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بعثا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا معکسین فیہ ابدا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور وہ تلقین کیا گیا کہ اس طور سے اس نعمت قرآن پر تم ہمارا شکر ادا کیا گا. لیکن اصل شکر ہوگا اس کا حق ادا کرنے سے. میں نے جب 1965 میں لاہور میں منتقل ہوا تھا دوبارہ اور اپنی اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو اس میں پہلی دو تقریریں جو تھیں میری مسجد خضرہ سمن آباد کے جمعے میں وہ تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اور یہ پمفلیٹ پھر لاکھوں کی تعداد میں, اردو میں تو خیر لاکھوں سے بھی کہیں زیادہ, پھر یہ کہ اس کے بعد انگریزی میں, فارسی میں, عربی میں, پشتو میں, سندھی میں, ملایا کی زبان میں, نہ معلوم کتنی زبانوں میں یہ منتقل ہوا کتاب چاہ. تو اس میں جو میں نے پانچ حقوق بیان کیے, قرآن کو مانا جائے جیسا کہ ماننے کا حق ہے, نمبر دو اسے پڑھا جائے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے, نمبر تین اسے سمجھا جائے جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے, نمبر چار اس پر عمل کیا جائے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے, نمبر پانچ اسے پھیلایا جائے جیسا کہ اس کے پھیلانے کا حق ہے. اب یہ حق اگر ہم ادا نہیں کرتے تو پھر ہم نے قرآن کا شکر ادا نہیں کیا. بہرحال اس شکرانے کا ایک مظہر تو یہی دو رکعت نماز تھی جو کل ہم نے پڑھی ہے, لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ تو ایک اس کی علامت ہے, شکرانہ ہے جو ہے رمضان کا شکرانہ ہے یہ. لیکن اصل شکر جو ہے وہ تو اس طور سے ہوگا کہ اعضاء و جوارح سے, اپنے پورے وجود سے, اپنی پوری شخصیت سے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرے. لیکن اب جو اصل بات جو میں نے کی وہ تھی, وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں دی ہے. تکبیر کے معنی ہمارے دنوں میں عام طور پر صرف ہے اللہ اکبر کہنا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر بات پوری ہو گئی, نہیں, یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے. کہو اپنی زبان سے اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن پھر اصل تقاضا اس کے بعد شروع ہوتا ہے, اس کی بڑائی منواؤ. اس کی بڑائی تو کوئی نہیں مان رہا, سب کہتے ہیں ہم خود حاکم ہیں جو چاہیں قانون بنائیں, اس کی بڑائی کون مانتا ہے؟ اس وقت تو پورے پورے عرضے پر بغاوت ہے اس کے خلاف. انسانی حاکمیت یہ تصور کبھی دنیا میں اس طرح سے عام نہیں رہا جتنا کہ اب عام ہے اس تہذیب میں. لہذا اللہ کے خلاف بغاوت کی کیفیت وہ ہے جو سورہ روم میں ان الفاظ میں آئی ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر, بحر البر میں فساد رونما ہو چکا ہے. اس فساد کو ختم کر کے اللہ کی بڑائی منوانا, اللہ کی بڑائی نافذ کرنا, اللہ کی بڑائی قائم کرنا, یہ ہے اصل تکبیر دم. تو جہاں تک تو ظاہری تعلق ہے اس تکبیر رب کا, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس کی طرف سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو حضرات بھی جانتے ہیں کہ نماز عید کے کیا آداب ہیں, اس کے لیے کیا سنتیں ہیں, تو وہ بہرحال عمل بھی کرتے ہیں, لیکن اگر چیز کا بہت کم ہے, یہ مشاہدہ ہو رہا ہے, نماز عید کے لیے آتے اور جاتے ہوئے تکبیریں کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد. پھر یہ بھی کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے سے واپس آؤ تاکہ تمہاری بستی کا کوئی راستہ بھی خالی نہ رہ جائے جس میں کہ تکبیر نہ گونج رہی ہو. تو یہ بھی اس کا ایک ظاہری عمل ہے. پھر نماز میں ہم اضافی تکبیرات کہتے ہیں, تین پہلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں. تو اہل حدیث حضرات 12 تکبیریں کہتے ہیں اضافی. لیکن یہ اس کا صرف ظاہر ہے, باطن ہے اللہ کی حکومت کا قیام, اللہ کے نظام کا قیام, اللہ کی شریعت کی تنفیذ, اللہ کے احکام جو ہے اس کے مطابق تمام معاملات کا طے پانا. اس لیے کہ اس پر تو تحدید سورہ مائدہ میں جو آئی ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تم کافر کسے کہتے ہو؟ جس کا نام منشی رام ہے وہ کافر ہے, لیکن اگر نام عبد الرحمان ہے لیکن وہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے بلکہ کوئی اور احکام اس کے سامنے ہے یا منمانی شے ہے تو کافر تو وہ ہے, بڑھ کر کافر ہے اس منشی رام سے. اس لیے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ مان رہا ہے اپنے کفر کو, اور یہ جو ہے الٹا جو ہے ڈٹائی کا معاملہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ہے کافر. بوتے اسے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تکبیر رب کا یہ وہ تصور ہے جو بہت عرصے کے بعد علامہ اقبال نے دیا تھا, یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست, یہ مذہب بلدا و جمادات و نباتات. بہت عظیم شعر ہے یہ. اللہ کی تکبیر, تکبیر اس معنی میں کہ اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہو, یہ بالکل اور شعر ہے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت عمدہ شعر ہے یہ بھی. اللہ اکبر تسبیح فاطمہ بھی, یہ تینوں چیزیں ہیں نا, اچھی بات ہے یہ بھی. لیکن صرف اس تک اگر رہ گئے تو یہ تو پھر جمادات و نباتات سب ہی کر رہے ہیں. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی شے کائنات کی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس حد تک تو جمادات بھی نباتات بھی حیوانات بھی سب ہی. پھر یہ کہ ملائکہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ وَلَٰكِن نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, انسان کو تو کسی اور شے کے لیے پیدا کیا ہے. تو یا وسعت اطلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, باطل کی بالا دستی تسلیم کیے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں ہے اللہ؟ اللہ تو اکبر نہیں ہے بھائی, وہ تو صرف مسجد میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر ہے, بڑا ہے. اللہ کا حکم جہاں یہاں تو آپ نافذ کر لیتے ہیں, باقی اور کیا کرتے. اسی کو پھر اقبال نے وہ جو دو فارسی کے اشعار ہیں وہ تو بہت ہی واقعہ یہ کہ چوٹی کا تصور ہے یہ. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, ضروری سجدہ نہیں خواہی خاکی بے شزا خواہی, چنا خود را نگہ داری کے بائی بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. مقام بندگی اور ہے مقام عاشقی اور ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں, بہت اونچا مقام ہے یہ بھی, لیکن آپ اللہ کے محبت کرنے والے عاشق ہیں, یہ دوسرا مقام. عاشق کبھی اپنے معشوق اور محبوب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا, تلبلا جائے گا, اپنی جان پر کھیل جائے گا کہ آپ نے محبوب کی توہین ہونے دے گا نہیں. تو یہ تو توہین ہی ہے نا اللہ کی, اس کا حکم نہیں مانا جا رہا, توہین ہے, بغاوت ہے اس کے خلاف. مقام عاشقی کا تقاضا تو یہ کہ میدان میں آؤ اور سر ہتھیلی پر رکھ کر آؤ اور سروں پر کفن باندھ کر آؤ. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, یہ نوری نوری مخلوق یعنی فرشتہ, اس سے تو اللہ تجھے صرف سجدہ چاہیے, سجدہ کرے اور تسبیح و تحمید کرے. جو خاکی بے شگا خواہی, یہ خاکی جو انسان تجھے پیدا کیا ہے اس سے تو بہت زیادہ تقاضا کرتا ہے. کیا تقاضا کرتا ہے؟ چنا خود را نگہ داری, تجھے اپنی ہستی کا اتنا احساس ہے کہ بائی بے نیازی ہا, کہ اگرچہ تو نہایت بے نیاز ہے, تجھے کوئی احتیاج نہیں ہے, لیکن شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی. تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دوست تیرے عاشق جو انسان ہیں وہ اپنے خون کے ذریعے سے اپنی جانیں دے کر تیری توحید کے اوپر مہر شہادت ثبت کریں. یہ ہے تکبیر, یہ ہے تکبیر رب. اسی کے حوالے سے پھر میں نے کل بھی پڑھی تھی تین آیتیں، آج بھی پڑھی ہیں سورہ مدثر کی، اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر قرآن مجید میں ساتھ ساتھ ہیں، جوڑا ہے حصری، دونوں میں حضور سے خطاب ہے اور بڑا پیارا انداز ہے. اے کملی میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ. یہ کملی میں لپٹ کر لیٹنا، لحاف میں لپٹ کر لیٹنا کیوں؟ یہ آپ کی ایک خاص کیفیت تھی اس وقت کی، نفسیاتی، ذہنی، جذباتی، بہت بڑا بوجھ کہ بوجھ وہ آن پڑا ہے کہ اٹھائے نہ بنے، اتنا بڑا بوجھ. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا اپنی اہلیہ محترمہ سے پہلی وحی قیامت کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خشی قولا نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو اب یہ جو فکر، تشویش، کیا کیسے کیسے ہوگا، ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، بدماشیاں عام ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ہر طاقتور جو ہے غریب کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، خون چوس رہا ہے، کیسے ہوگا، کیسے عدل قائم ہوگا، کیسے توحید کا نور جو ہے اس سے یہ زمین منور ہوگی. تو یہ ایک فکر، ایک تشویش، اس میں آپ کبھی کمبل لیٹ کر لپیٹ کر، کبھی لحاف لیٹ کر لیٹ جاتے تھے اسی غور و فکر. ان دونوں صورتوں میں اصل میں تیسری وحی حضور پر ہے، سورہ مزمل کی ابتدائی 9 آیات، چوتھی وحی ہے یہ 7 آیات سورہ مدثر کی، پہلی وحی 5 آیات سورہ علق کی، دوسری وحی 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی، تیسری 9 آیات سورہ مزمل کی، اور چوتھی یہ 7 آیات سورہ مدثر. ان میں سے پہلی 3 جو ہے وہ انتہائی پروفاؤنڈ، جس کو کہا جاتا ہے جائز جامع. یہ جو 2 قم آئے، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ 2 کھڑے ہونے جدا جدا تھے. ایک کھڑا ہونا تھا رات کا، قم الا 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 قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القران ترتیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، آدھی شب یا کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رہ جائے گی، یا اور زیادہ کرو تو 2/3 بن جائے گی. اور کیا کرو؟ قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. حالانکہ ابھی قرآن نازل کتنا ہوا تھا، چند آیتیں. دہراتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. یہ تمہارے رگ و پے میں سرایت کر جائے گا قرآن، تو وہ طاقت پیدا ہوگی کہ جو اس عظیم مقصد کے لیے ضروری ہے جو آپ کے کندھے پر ڈالا جا رہا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو ایک تو یہ رات کا قیام تھا، اور اس زمن میں نے مبارکباد دی تھی. جو بھی ہمارے دوست اب یہ دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنے کے عادی ہو گئے، میں آج سوچ رہا تھا تقریباً 17-18 سال تو لازمن ہو گئے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا، تو بڑی چیزیں گوئیاں ہوئی تھی. یہ فتویٰ بھی دیا گیا، یہ تو بدعت ہے، اتنا وقت 6 گھنٹے جاگنا قرآن کے ساتھ، یہ کس نے بتایا؟ اور یہ کہ استہزاء بھی ہوا، تمسخر بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی. اب یہ ایک ہمارے معاشرے کا کی ایک اہم علامت بن گیا ہے، ہماری تحریک کے لیے تو وہ ایک علم کی حیثیت سے ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی اب یہ کہ بیسیوں جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے. تو جن لوگوں نے بھی رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ جو ہے اگر تراویح ادا کی ہے، تو کم سے کم 5 گھنٹے ان کے لگے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. یہ 5 گھنٹے نصف شب تو کم سے کم بن جاتا ہے. اس حوالے سے بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی آئندہ رمضان میں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب تراویح میں قرآن سن رہے ہوں تو ساتھ ہی ہمارے دل پر بھی تو اس کا مفہوم وارد ہوتا جائے. ہماری زبان عربی نہیں ہے، کیا کریں؟ لیکن اگر اسی وقت آپ نے بیٹھ کر کسی شخص سے سن لیا ترجمہ اور پھر کھڑے ہو گئے سننے کے لیے، تو اس کو کچھ نہ کچھ 30-40-50-60-70% آپ کے ذہن پر، آپ کے قلب پر اس کا مفہوم وارد ہوگا. بارہ جس نے بھی کیا ہے تو وہ قیام اللیل کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل حکم ہے، محض تراویح کی نماز سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. وہ تو در حقیقت کم سے کم ایک تہائی شب جب تک نہ جاگا جائے قیام اللیل کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. قرآن مجید کا ثبوت دے رہا ہوں آپ کو, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک, قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا. بہرحال جنہوں نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جو بھی حلاوت میسر آئی ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. باقی تراویح کے بارے میں بھی کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ بدعت حسنہ ہے, نعم البدع کہا گئی, کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے عشاء کے فوراً بعد ایک امام کی امامت میں تراویح ادا کرنے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. صرف تین مرتبہ حضور نے تراویح میں پڑھائی ہے, وہ تہجد کے وقت جو ہے آٹھ آٹھ رکعتیں پڑھائی. یہ نظام حضرت عمر کا قائم کرتا ہے, اور چونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, لہذا اس کا پورا جو ہے ہماری چاروں فقہیں جو ہیں اس پر متفق ہیں, حنفی مالکی شافعی اور حنبلی. ہاں اہل حدیث حضرات نے اس کے خلاف موقف اختیار کیا, بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے جو ایک بدعت حسنہ کا اضافہ کیا تھا, آغاز فرمایا تھا, اس میں تھوڑا سا اور بدعت حسنہ کا اضافہ ہم نے کیا ہے اپنے حالات کے تقاضوں کی وجہ سے. اس وقت کیا تھا, پڑھنے والا جو ہے حافظ وہ بھی عرب ہے, عرب پڑھ رہا ہے تو جان رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کے پڑھنے ہی میں نشیب و فراس بھی آ جائے گا, گداس بھی آ جائے گا, قرآن کا جلال بھی ظاہر ہو جائے گا, جمال بھی ظاہر ہو جائے گا, اس لیے کہ عرب پڑھ رہا ہوگا. اور سننے والے سارے پیچھے, ان کی زبان عربی, از دل خیزت بر دل ریزت. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں, وہ نرے حافظ ہوتے ہیں, عالم تو نہیں ہوتے, اور سننے والوں کی تو عظیم اکثریت ظاہر بات ہے کہ ہے ہی ایسے لوگوں کی مشتمل. یہ پیرٹ لائک پڑھنا اور اسی طرح سن لینا, تو اس سے تو اس کی جو اصل حکمت ہے وہ تو حاصل نہیں ہوتی. تو اس بدعت حسنہ میں جس کو حضرت عمر نے خود کہا یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے, ہم نے ایک اضافہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. لیکن دوسرا کم جو ہے وہ ہے اصل, وہ ہے دن کے کرنے کا کام. پہلا کم رات کا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اور دوسرا کم دن کا ہے, قم فانذر وربک فکبر. یہ اصل میں جو دو آیات ہیں, قم فانذر وربک فکبر, یہ حضور کے مشن کے ضمن میں انتہائی اہم آیات ہیں. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو حضور کا مشن سمجھ میں نہیں آ سکتا, سیرت النبی کا اصل فہم اور ادراک حاصل نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے, حضور کے مشن کا نقطۂ آغاز ہے انذار آخرت. لوگوں, صرف حیوانوں کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھنا, کھایا پیا زندگی گزاری اور ختم ہو گئے, نہیں, تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تم سے اس زندگی کے ایک ایک عمل کا, ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا, کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا, ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا. لن تزولا قدم ابن آدم, حضور فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے بارگاہ خداوندی سے, جہاں وہ کھڑا ہوگا محاسبے کے لیے, حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ پانچ چیزوں کا پورا پورا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ, تمہیں ساٹھ برس, ستر برس, اسی برس دیے تھے میں نے, کیا کیا تم نے, کیا بنا کر لائے, کیا کما کر لائے, ہمارے لیے کیا کیا, یا کہاں گلا دی. وان شباب ہی فی معاملہ, خاص طور پر شباب, جوانی کا دور, امنگوں کا دور, قوت کا دور, ولولوں کا دور, وہ کس عالم میں دوائی تھی جوانی, کہاں گلائی تھی. وان مال ہی من اینک تصب ہوں فی مان فقا ہوں, مال کے بارے میں کہاں سے خرچ کیا, کمایا تھا حلال سے کہ حرام سے, اور کہاں خرچ کیا تھا, ادائے حقوق میں, اللہ کے دین کے لیے, یا علل و تللوں میں, عیاشیوں میں, بدماشیوں میں. اور آخری اور سب سے کڑا سوال, واما عاملہ فیما عالمہ, جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا تھا, علم کی انبار لگا لیے اپنے دماغ میں, مفسر بن گئے, محدث بن گئے, مفتی بن گئے, سوال عمل کا کیا ہے. پیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے وہ لاؤ پیش کرو. بہرحال یہ ہے وہ انذار آخرت, کہ پھر اس محاسبے کے نتیجے میں اگر ناکام قرار پائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد, انہا لجنت الابدا اور لنار الابدا, کامیاب ہوئے تو جنت اور ناکام ہو گئے تو جہنم. اس سے بات شروع ہوتی ہے نبیت کی دعوت کی, لیکن اس کا اختتام کہاں ہے, منزل مقصود کیا ہے؟ دیکھیے, مقام آغاز معلوم ہو اور منتہائے مقصود, منزل مقصود معین ہو تو بس اس سیدھا خط پھینک دیجئے, یہ صراط مستقیم ہے. اب ہم یمشی مکمل علی وجهه اهدى من یمشی سویا علی صراط مستقیم, نگاہ جمی ہو منزل مقصود پر. وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اپنے رب کی کبریائی کو نافذ کرو, قائم کرو. ایک انقلابی مشن تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آیا ہے, اور آپ کو معلوم ہے اس کا پہلا مرحلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جد و جہد, سعی و جہد, مشقت, محنت, قربانی, ایثار, تکالیف جھیل کر, شیب بنی ہاشم کی سختیاں جھیل کر, جانے دے کر, حضور کی جان تو نہیں گئی لیکن خون تو بہا ہے, دو دفعہ بہا ہے, طائف میں بھی حضور کا خون بہا ہے اور مٹی میں جذب ہوا ہے طائف کی, اور دامن احد میں تو فوارہ چھوٹا تھا حضور کے رخسار مبارک سے, جب جب دانت جو ہے وہ جو خود کی کڑیاں اندر گھس گئی تھی اور دو دانت شہید ہو گئے تھے, جب ان کڑیوں کو کھینچا گیا ہے دانت سے پکڑ کر, ایک صاحب کے تو دانت نکل گئے اور وہ کڑیاں نہیں نکل سکی, پھر دوسرے صاحب نے کھینچا تو پھر خون کا خوارا گیا اور اتنا خون خون گیا کہ حضور بے ہوش ہو گئے. ان قربانیوں کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب پر تکبیر رب ہو گئی, اللہ اکبر ہو گیا بالفعل, اب اللہ بڑا ہے, اس کا حکم سب سے اونچا ہے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, اب تو وہ کلمۃ اللہ ہی العلیا سورہ توبہ میں فرمایا گیا, اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی, تو لیکن یہ کہ دنیا میں جب وہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, پھر محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. یہ ہو گیا تھا, لیکن اس کا ابھی دوسرا مرحلہ باقی ہے, اس لیے کہ وہ تو پہلا کام حضور اور صحابہ کرام کی جد و جہد کے نتیجے میں حضور کی حیات دنیاوی میں ہی ہو گیا, جزیرہ نما عرب پر اللہ کی حکومت قائم ہو گئی, پھر دور خلافت راشدہ میں اس کی توسیع ہوئی بہت بڑے علاقے پر, مشرق مغرب شمال, جنوب میں تو سمندر تھا. لیکن اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ایک لمبی داستان ہے. بہرحال یہ بات معلوم ہے, پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا نہیں لہرایا, جبکہ حضور کو بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, تو حضور کا مقصد بعثت تو پورا اس وقت ہوگا جب پورے عالم اسلامی کے اوپر, پورے عالم انسانی کے اوپر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے لگے, جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کاد زہوقا, یہ نظر آئے دنیا کو. اور اس کی خبر دی ہے حضور نے کہ یہ ہوگا, لازمن ہوگا, اس کی خوشخبریاں ہیں, کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں احادیث, آج اس کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر بہت سختیاں آنی ہیں. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, یہ دو مرتبہ کی تکرار جو ہے یقیناً سختیوں کے ساتھ ہی پھر آسانی آتی ہے, سختیوں کے ساتھ ہی آسانی ہے. سختیاں جھیلی حضور نے اور صحابہ نے, پھر فتح بھی آئی, بڑی بڑی سختیاں جھیلی, بڑی بڑی سختیاں جھیلی. ذرا سا بھی تصور اگر کسی کو ہو, 23 سالہ مشقت حضور کی, کوئی لہجہ جو ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آرام کا لہجہ تھا, دن ہو یا رات, دن رات کی کمر توڑ دینے والی مشقت. الذی انقذ ظہرک, جس نے آپ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی, یہ الفاظ قرآن کے ہیں. بہرحال اب بھی ہوگا, لیکن اس سے پہلے بڑی سختیاں آنی ہیں, ان کا تذکرہ بھی میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں, آج ذرا سرسری سے جائزہ لے رہا ہوں. ان میں سب سے بڑی سختی, سب سے بڑی آزمائش, اور ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں سب سے بڑی اور شدید سزا عالم عرب کے مسلمانوں پر آنے والی ہے, بالخصوص شرق اوسط. یہ تمہید بن رہی ہے, یہ پیس پروسیس ٹوٹا کہ ٹوٹا, تو کیا ہوگا؟ ایہود برات نے بڑی ہمت کی ہے، یہاں تک چلا گیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جس میں مسجد اقصا ہے، قبۃ الصخرہ ہے، اس کی سطح کے اوپر جو ہے اس پر ساورنٹی جو ہے وہ ہم فلسطینیوں کی مان لیتے ہیں، لیکن نیچے نہیں، نیچے ہم ایکسکیویشن بھی کریں گے، جاری رکھیں گے، سرنگیں بھی کھودیں گے، وہ نیچے کا سارا ہمارے پاس رہے گا. پھر یہ کہ فلسطینی جو ہے جو باہر یہاں سے مہاجر ہو کر گئے ہوئے، انہیں واپس نہیں آنے دیں. اب یہ کیسے مان لیں گے فلسطینی، چاہے کلنٹن صاحب بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اب ہونی بات ہے، میں نے دیکھا تھا امپیکٹ جو رسالہ لندن سے نکلتا ہے اس پر ٹائٹل پر بڑا عمدہ الفاظ آ جاتے ہیں، نیگوشیٹنگ دی ان نیگوشیبل، جو چیز کے نیگوشیٹ ہو ہی نہیں سکتی اس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیگوشیٹنگ دی ان نیگوشیبل. اور جب یہ ٹوٹا ایک دفعہ تار کیا ہوگا، بس یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ تو آخر میں جو نقصان مسلمانوں کو پہنچنا ہے، حضور نے خود فرمایا ہے ہلاک العرب من اقتراب الساعۃ، ہلاک العرب قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے عربوں کی ایک عظیم ہلاکت بھی ہوگی. اور ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس تباہی سے کہ جو آنے والی ہے. اس کی وجہ ہے ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، بہت بڑا فضل ہوا. قرآن مجید نے حضور سے خطاب کر کے کہا ہے ان فضلہ کانا علیک کبیرہ، اے محمد آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے. لیکن اللہ کے حضور کے بعد یہ سب سے بڑا فضل کس پر ہوا؟ عربوں پر. ان کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، ان میں سے حضور تھے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لہذا غور طلب بات ہے، غور طلب بات ہے. اگر انہوں نے اسلام کو قائم نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، شریعت خداوندی کو پیٹ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بدترین سزا کے مستحق ہے. البتہ اس کے بعد پاسا پلٹے گا، یہود کی ہلاکت ہوگی، ایک ایک یہودی ہلاک کیا جائے گا، لیکن وہ موجزانہ طریقے پر ہوگا، حضرت مسیح کی آمد ثانی ہوگی. حضرت مسیح تو مجسم موجزہ تھے، پیدائش موجزانہ بن باپ کے، بڑے سے بڑے موجزے مسیح کے ہاتھ پر، گارے کا پرندہ بنائے اور پھونک مارے اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے، قبر میں دفن شدہ مردے سے کہیں قم اور وہ نکل کے باہر آ جائے، اور کوئی موجزہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ خلق حیات اور احیاء موتا وہ بھی دیے ہوئے، اب انہی کے ذریعے سے یہ آخری ڈراپ سین جو ہے نا وہ تو بہت شاندار ہوگا. پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام ہوگا اور یہودی ایک ایک ختم ہو جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی ایک مذہب کے طور پر، اسلام میں مدغم ہو جائے گی. حضرت مسیح آئیں گے کہیں گے یقتل الصلیب و یقتل الخنزیر، میں سولی دیا ہی نہیں گیا، تم کس سولی کو لیے پھر رہے ہو؟ یہ تو سولی دی نہیں گئی، تمہارے مذہب کی بنیادی رہ جاتی. پھر یہ عیسائیت اور اسلام مل کر دنیا کے اندر اللہ کے ایک کلمے کو، وہ ایک دین بنے گا پھر، اور اس کے تحت جو ہے دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. لیکن بہرحال اس سے پہلے جو ہونے والا ہے، میں نے عرض کیا تھا اس کے احساس سے ہی ڈپریشن طاری ہوتی ہے مجھ پر، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ بڑے آرام میں ہوتے ہیں جنہیں کچھ دکھائی نہ دے، لگے ہوئے اپنے دھندوں پہ، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، اسے نظر آ رہا ہو کہ کیا آنے والا ہے، کیا آ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو ایک ایک سانس جو ہے وہ لینا دو بھر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر غور کیجئے تو ایران اور سوڈان کا مسئلہ ہے، وہ تقدیر رب جو ہونی ہے دنیا میں اس کے حوالے سے، لیکن دونوں کا معاملہ جو اس اعتبار سے اب بہت مغرب کے کفار کے نزدیک اب اہمیت کا حامل نہیں رہا. ایران میں تو واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، فنڈامنٹلزم سے لبرلزم کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے، لہذا وہ یوں سمجھئے کہ مغرب کے اعتبار سے جو اس کا زہر تھا، ڈنگ تھا، وہ تو اب ٹوٹ رہا ہے. وہی لبرلزم، وہی ساری چیزیں اگر آ جائیں گی تو پھر ہمارا کیا ان سے اختلاف کس چیز کا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. سوڈان جو ہے اب وہاں ایران میں چونکہ ایک عوامی جدوجہد کے نتیجے میں انقلاب آیا تھا، اس لیے بہت زیادہ خائف تھی پوری دنیا، دی ملٹنٹ اسلام آن دی مارچ بڑا گڑ گیا تھا پوری دنیا کے اندر جو ہے عیسائی اور پوری دنیا کی طاقتیں جو ہے جی تو اسلام تو آ رہا ہے بڑے زور شور کے ساتھ لڑا دے ممولے کو شاہ پاس سے. لیکن بہرحال وہ ہم ریورس سفر میں اب وہ شروع ہو چکا ہے. سوڈان میں وہ کوئی عوامی جدوجہد سے نہیں آیا تھا, ایک فوجی, لیکن اس نے ایک حکیم اور دانا اور ایک دانشور انسان کی وہ آ کے بیعت کر لی تھی, چاہے وہ بیعت فارمل نہ ہوئی ہو لیکن یہ کہ اس نے بیعت کر لی تھی, ترابی, حسن ترابی. لہذا بات آگے بڑھ رہی تھی, لیکن دو وجوہات سے, تو ان کے آپس میں اب کھٹ پٹ ہو چکی ہے. نمبر دو, اس کے جنوبی علاقے میں عیسائیوں کا مسئلہ بہت مشکل ہے ان کے لیے, تقریباً لا ینحل ہے, تو ان کے اندر بھی وہ ڈنک اب نہیں ہے اس وقت. اس اعتبار سے عراق رہ گیا تو عراق کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے کوئی نظریاتی تصادم تھا ہی نہیں مغرب کا, باس جو پورا فلسفہ ہے وہ تو کفر اور الہاد اور شرک کے اوپر مبنی ہے, اسے کوئی جھگڑا اس کا نہیں تھا نظریات کا, وہ اسلام ہے, اس کی جنگ نہیں تھی. اس کو صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے کہ اسرائیل سے اتنے قریب کوئی مسلمان ملک ایٹمک ہتھیار حاصل نہ کر لے, یا جو جس کو آپ کہتے ہیں ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار, کیمیکل ہوں یا حیاتیاتی ہوں بایولوجیکل, وہ حاصل نہ کر لے. اسی لیے وہ شواس کراف جو تھا, جو کہ جو آر جو ان چیف تھا اس پورے اس کا, جو یہ گلف وار ہوئی تھی اس کا کمانڈر ان چیف, انہیں بعد میں کہہ دیا تھا ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے بس, باقی کوئی اور مقصد نہیں تھا. ایک اور مقصد انہیں خود بخود حاصل ہو گیا کہ گلف کے تیل کے اوپر آ کر پنجہ گاڑ کر بیٹھ گئے, لیکن اصل مقصد تھا اسرائیل کا تحفظ. وی فاٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب اصل مسئلہ تکبیر رب, عالمی سطح پر تکبیر رب کا معاملہ دو ملکوں پر آ کر مرکوز ہو گیا ہے. یہ میری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے, اسے سمجھ لیجئے. ایک پاکستان اور دوسرے افغانستان. اور عجیب معاملہ ہے یہ, اس طرح واضح طور پر پہلے مجھ پر بھی سامنے نہیں آیا. آج پر جب بیٹھتا ہوں صبح جمعے کے روز اور پھر اپنے یہ نوٹس مرتب کرتا ہوں تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, تو بات آتی ہے. ایک عجیب بات سامنے آئی, نظام خلافت کے دستوری تقاضے تقریباً پورے کے پورے پاکستان میں پورے کیے جا چکے ہیں. عملاً قوانین کی تنفیذ زیرو ہے. ایک ہے نظام, حاکمیت اللہ کی ہے, قرارداد مقاصد موجود ہے, کتاب و سنت کے منافع کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی, دفعہ 227 موجود ہے, لیکن خصی ہے وہ, جان نہیں ہے اس میں, وہ جو ہے آپریٹنگ کلاوز میں سے نہیں ہے. شریعت کورٹ ہے بہترین, لیکن اس کے اوپر دو ہتھکڑیاں اور ایک بیڑی پڑی ہوئی ہے ابھی تک. لیکن دستوری سطح پر جو تقاضے ہیں وہ پورے ہیں, اسی لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ منافقت کا پلندہ ہے پاکستان کا دستور, مکمل اسلام اس میں موجود ہے لیکن غیر مؤثر. دوسری طرف افغانستان, وہاں شریعت اسلامی کا ایک خاص ورشن جو ہے فقہ حنفی وہ نافذ کر دیا گیا, نظام کا ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں, دستور کے نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں. اب یہ ایک دوسرے کے برعکس ہے معاملہ, ایسی پروٹل یہاں دستور کی سطح پر سارے تقاضے پورے اور تنفیذ قوانین کی سطح پر زیرو, وہاں تنفیذ قوانین کی سطح پر فقہ حنفی نافذ لیکن نظام اور دستور اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں منظم دینی جماعتیں موجود ہیں جس سے خائف ہے اس وقت ویسٹ, اور اس کے علاوہ یہ بڑی فعال جہادی تنظیمیں بھی وجود میں آ گئی ہیں, وہ لشکر طیبہ ہو یا یہ کہ حرکت المجاہدین ہو, بڑی فعال, وہ ہندوستان کو ناکو چلے تو وائے ہوئے انہوں نے. دوسری طرف وہاں جہاد کا پوری دنیا کا مرکز ہے اور اسامہ ابن لادن بیٹھا ہوا ہے جو علامت بن گیا, سمبل بن گیا جہاد. یہی وجہ ہے کہ شیاطین جن و انس دونوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر یہ دونوں ملک ایک ہو گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، یہ دونوں اگر ایک ہو گئے، ایک دوسرے کو ایسے پروکیٹ کر کے تقاضے پورے کر دیے جائے، دستوری تقاضے بھی پورے اور قوانین شریعہ کا نفاذ بھی پورا، اور اگر یہ یک جان دو قالب نہیں بلکہ یک جان اور یک قالب ہو جائے، میں تو یہ کہتا ہوں دو قالب بھی پورے، اگر یہ ہو جائے تو تکبیر رب کے لیے یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں ڈرامے کے لیے اسٹیج تیار ہو گیا ہے، عالمی تکبیر رب کے لیے اسٹیج تیار ہو جائے گا. اس لمحے کو، اس کی اہمیت کو سمجھیے اچھی طریقے سے، ہم کہاں کھڑے ہیں، تاریخ کے کس موڑ پر اس وقت ہیں، ہسٹوریکل پروسیس کدھر جا رہا ہے، یہ کون کون سی روئیں چل رہی ہیں اس انسانی معاشرے میں عالمی سطح پر، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اسی اعتبار سے میں اس وقت ان دونوں ملکوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران جو میں غیر حاضر رہا، میں 16 نومبر کو پاکستان سے چلا گیا تھا، واپس آیا ہوں 25 دسمبر کو. اس کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں، 4 پاکستان کے، جس کے بارے میں مجھے اپنی رائے دینی ہے. پہلی بات یہ کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے امکانات روشن ہوئے ہیں، خوش آئند بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے. اس پروسیس کا آغاز کیا تھا حزب المجاہدین نے ایک سیز فائر کر کے، لیکن پھر یہ سیز فائر کا ایک سلسلہ جو ہے ادھر سے ادھر سے شروع ہوا، پھر بھارت نے ایک سیز فائر رمضان کا کیا، پاکستان نے اپنی کچھ فوجیں جو ہے ایل او سی سے، لائن آف کنٹرول سے پیچھے ہٹائیں، بھارت نے سیز فائر ایک مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا، اور اب وہ بات نہیں رہی ہے بھارت کے موقف میں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہیں، اب کسی درجے میں ٹرائی پارٹائٹ یعنی سے فریقی مذاکرات کے لیے بھی ذہن آمادگی ہے، کم از کم کیٹیگوریکل ڈینائل دے رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ آثار ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جنگ سے تو حل ہو سکتا ہی نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، امریکہ اور یو این او کی وساطت سے کیا گیا تو بڑے خطرے کا اندیشہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر وجود میں آ جائے اور ہم سے یہ آزاد کشمیر گلگت بھی چھین لیا جائے، وہ تو لینے کے دینے پڑ جائے. وہی ہوگا جو فلسطین میں ہوا تھا، برطانوی انتداب کے تحت تھا جبکہ اسرائیل قائم کیا گیا وہاں، اب یہ یو این او کے انتداب میں اگر ہو گیا خدا نہ خواستہ، بلکہ یہ تو بائی لیٹرل مذاکرات بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے چاہیے. نمبر دو یہ کہ آپ یہ چاہیں سارا کشمیر ہمیں مل جائے، یہ ملنے والی بات نہیں ہے، بھارت چاہے سارا کشمیر اسے مل جائے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا مذاکرات میں، کچھ نہ کچھ لین دے کر معاملہ ہوگا، لیکن جس شکل میں بھی ہو جائے ٹینشن ختم ہونی چاہیے. ہمارا اصل مقابلہ پیش آنے والا یہودیوں سے، ادھر سے ہمیں فارغ ہونا چاہیے، بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن ختم ہونی چاہیے. اس حوالے سے جو بھی اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اگر ظاہر بات ہے جیسے عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری حاصل نہ کی جا سکے پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جو کچھ آپ حاصل کر سکے وہ تو کریں. تو اگر یہ موجودہ پاکستان جو بھی کشمیر کا حصہ ہے اور گلگت ہے بلتستان، یہ بھی ہمارے پاس رہے، اور دوسرے یہ فرض کیجئے ویلی کو صرف آزادی دے دی جائے تو کوئی حل نہیں، اور کشمیریوں کو آزادی ہو آنے جانے کی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ویلی کا کشمیر ہمارے علاقے میں آئے ہمارا کشمیری ادھر جائے، لیکن اس سے آگے نہیں، پاکستان کے اندر آنے کے لیے اسے پاسپورٹ دینے کی ضرورت ہو، لیکن ایک علاقے تک کشمیر کی حد تک ان کی آمد و رفت کھول دی جائے. چاہے جب وہاں جو جہادی تحریکیں چلی ہیں اس کے اچھے اثرات ہم پر بھی چلیں یہاں پر، اور یہاں اگر وہ سوچے یہاں اسلام آنا چاہیے. لیکن بہرحال جو بھی ہو سکتا ہو معاملہ، اس کو حل ہونا چاہیے، اور امید ہو رہی ہے کچھ کہ یہ حل ہو جائے گا. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا موقف جو میں دیکھ رہا تھا پہلے سے اور بیان کر رہا تھا، حالات خود بخود ادھر جا رہے ہیں. نمبر دو بڑا اہم واقعہ ہوا، اور جب مجھے امریکہ میں خبر پہلی مرتبہ سننے میں آئی تو مچکا رہ گیا، یہ ہوا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کا فرار یا دلاوطنی، اب ان دو میں سے حقیقت کیا یہ میں نہیں جانتا، ابھی تک نہیں جانتا. اگر تو انہوں نے کوئی معافی مانگی ہے، کوئی بڑی ضمانتیں دی ہیں جیسے کہ حکومت کا کہنا ہے، پھر یہ فرار ہے، پھر یہ ان کی جانب سے بزدلی ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ حکومت ہی نے کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے یا کسی اندرونی خوف کی وجہ سے اسے یہاں سے جلا وطن کیا ہے، تو پھر بھی بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اور بہت سی چیزیں بعد میں بھی پتہ نہیں چلتی. سقوط مشرقی پاکستان کا اب تک پتہ نہیں چلتا، 30 سال کے بعد تو فیصلہ ہوا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع کر دی جائے، اور وہ بھی پوری صورت حال کو بیان کرنے والی نہیں ہے. اس کے تو چند ایشو تھے معین، اس کے ٹرمز اور ریفرنس محدود تھے، اور وہ بھی 30 سال کے بعد اب جو ہے شائع کی جائے گا. تو یہ کیسے ہوا؟ اس کے تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ایک محض انتظامی معاملہ ہے. اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ قانون یا دستور کے خلاف ہوا تو اسے عدالت میں جانا چاہیے، عدالتیں تو ہے وہ دور، ریٹ پٹیشن لے کے جائیں. لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت نے اپنی کچھ بے بسیاں تسلیم کی ہیں. میرے نزدیک یہ اچھی بات ہے، اپنی کمزوری اپنی بے بسی کو مان لینا، خاص طور پہ کسی فوجی حکومت کی طرف سے یہ بات میرے نزدیک زیادہ خوش آئند ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وائٹ کالر کرپشن کا ثبوت ملنا مشکل ہے، اور صحیح بات ہے، یہ کوئی عام کانسٹیبل یا پٹواری کی رشوت تو نہیں ہے کہ آپ جا کے نوٹ پکڑ لیں گے اس کے یہاں سے دستخط کیے ہوئے نوٹ. یہ رشوتیں جو ہوتی ہیں کروڑوں کی اربوں کی، یہ جس حساب کتاب سے ہوتی ہیں اس کا ثبوت فراہم کرنا، یہ خیال اس کو بحال اس کو جنو. آج تک وہ سرے محل کا ہی کوئی ثبوت نہیں مل سکا، کہاں ہے؟ ایک وقت میں وہ طوفان تھا سرے محل سرے محل سرے محل، لیکن یہ صرف ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اور جو بھی صحافی حضرات ہیں یہ ذرا حقیقت وہ پیدا کر دیتے ہیں سارا معاملہ. ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں کسی کے پاس سرے محل کا بھی. تو ایک تو انہوں نے مانا، دوسری بات بے بسی اپنی یہ مانی کہ جہاں تک بیرون ملک ان کے ڈپازٹس ہیں اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا، اور بیرون حکومتیں جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں، کیا کریں، کیسے سزا دے دیں؟ یا تو یہ ہو کہ بس ٹھیک ہے عزمِ نئے وسطیٰ کی طرح جیسے بادشاہ ناراض ہو جائے فوراً وہیں سر قلم کر دیا جائے، کسی مقدمے کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. تو یہ ملک وہ تو نہیں ہے، یہاں عدالتیں ہیں، کم سے کم یہ کہ اس کی خانہ پوری تو پوری کرنی پڑتی ہے، ثبوت تو کچھ نہ کچھ فراہم کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جواز تو لانا پڑتا ہے. ان دونوں باتوں کو جب مان لیا انہوں نے تو اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کو تو خود تسلیم کر لیا. اس کے علاوہ یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ اب جو یہ اے آر ڈی بن گئی اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جمع ہو گئے، یہ پھر وہی مسئلہ ہوگا جو ہمارے پاکستان کی سیاست میں بار بار ہوا ہے، کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے جمع ہو جاؤ اور اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے بعد آپس میں لڑو. یہ ہوتا رہا، ایوب خان کا ہوا معاملہ تو یہی ہوا، بھٹو کا معاملہ ہوا تو یہی ہوا، ضیاء الحق کا معاملہ ہوا تو یہی ہوا، ہمیشہ ہی. تو اس کا بھی انہوں نے خوف مان لیا کہ ہاں خوف تھا کہ یہ دونوں لوٹ مار کرنے والی پارٹیاں جو ہیں یہ جمع ہو گئے شیاطین، اور ان کے اوپر کوئی بزرگ سیاستدان جو ہے ان کی آشیرواد بھی حاصل ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اچھا ٹریبیوٹ ہے جو نوابزادہ صاحب کو دیا ہے چیف ایگزیکٹو نے. تو اب خطرہ یہ ہے کہ پھر وہ تحریک چل پڑے گی، اور آخر فوج کتنے لوگوں کو مارے گی اگر عوام سڑکوں پہ نکل آئے تو؟ سیدھی سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے ہمارا حال، اب جب سے یہ حکومت ختم ہوئی تھی نواز شریف کی، ایک خیرات ہمیں سعودی عرب دیتا تھا اس نے وہ خیرات بند کر دی تھی، ہمیں تیل ملتا ہے بغیر پیسے کے، روک دی انہوں نے، اب تو وہ جاری ہو گئی. تو اپنی مجبوریاں بھی ہیں، فقیر آدمی جو ہے وہ تو دھوس زیادہ نہیں جما سکتا. اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ معاملہ جو ہے، اچھا بعض لوگ اسے بھٹو کے ساتھ جوڑتے ہیں، بہت غلط بات ہے یہ. بھٹو کا معاملہ اور نواز شریف کا معاملہ ایک دوسرے سے زمین و آسمان کا فرق ہے. نمبر ایک، بھٹو کو عدالت سے سزا ملی تھی پھانسی کی، یہاں عدالت سے ملی ہے عمر قید کی. عمر قید کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے, جیل میں بیٹھا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی باتیں آ رہی ہیں, اس کے جو لوگ بھی ہیں, پرستار ہیں, اس کے جانسار ہیں, تو وہ ایک مرکز, ایک فوکس تو موجود ہے. اب اگرچہ میرے نزدیک وہ عدالت کا فیصلہ صحیح نہیں تھا, بھٹو کے لیے جو تھا غلط تھا فیصلہ. تین ججوں نے اسے بری کیا تھا, چار نے پھانسی کی سزا دی تھی. اور وہ تو آٹھواں جو جج تھا وہ اتفاق سے اس وقت نہیں تھا, مجھے یاد نہیں کیا تفصیل تھی. اور بدقسمتی سے چاروں پنجابی جج تھے جنہوں نے پھانسی کی سزا سنائی تھی, اور تینوں جنہوں نے بری کیا تھا وہ غیر پنجابی تھے. یہ بہت خطرناک صورت تھی اس وقت. لیکن ضیاء الحق ڈر گیا, پھانسی چڑھا دیا. یہاں تو معاملہ وہ نہیں, یہاں تو عمر قید تھی زیادہ زیادہ. تو وہ تو ایک سورس آف ٹینشن جو ہے وہ تو ملک میں موجود رہے گی. نمبر دو, اس وقت امریکہ جو ہے ضیاء الحق کی پشت پر تھا, اسے فرنٹ سٹیٹ کی حیثیت سے اس کے مقابلے میں ضیاء الحق کو کھڑے رکھنا تھا. بہرحال یہی وجہ ہے کہ اس نے ایٹمک پروگرام پر کی طرف سے نگاہ ادھر کر لی تھی, کر لو بھائی, اس لیے کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی, اس کا اپنا تقاضا تھا, اس کی اسٹریٹجی کا تقاضا تھا. تو اس نے کوئی تھوڑی بہت جو ہے بھٹو کے لیے بھی فرمائش کی تھی, چھوڑ دو اس کو, معاف کر دو, یہ کر دو. لیکن بھٹو کو تو خود کسنجر کہہ چکا تھا ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے, اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے, بنا دیا. تو یہ معاملہ برعکس ہے. اس وقت جو ہے حکومت جو ہے امریکہ بے نیاز, اس کے کسی کی پرواہ نہیں, حکومت فقیر, اور امریکہ کو ہر طرح کا دباؤ ڈالنے کا اختیار حاصل ہے. سب سے بڑھ کر اس لیے کہ نواز شریف جو ہیں وہ امریکن بھارت ایکسس میں فٹ ہونے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے. تو امریکہ کی جو فورن پالیسی تھی اس میں جب ایک آدمی پاکستان کا وزیر اعظم فٹ بیٹھ رہا ہو تو اسے تو بہت پیارا ہے. اس حوالے سے بہت معاملات مختلف ہیں, لیکن اصل بات اس وقت مجھے صرف یہ کہنی ہے کہ بہرحال یہ مسئلہ انتظامی معاملہ, قانونی مسئلہ, یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی تحریک چلائی جائے. میں حیران ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ ایک دینی جماعت نے اس پر جو ہے مظاہرے کیے اور تحریک چلائی. یہ ایشو نہیں ہے خدا کے بندو, ایشو دین کا لو, دین نافذ کرو یہاں پر, یہ ایشو لے کر کھڑے ہو جاؤ. اس اعتبار سے جو میرا تبصرہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے. جو ہوا ہے اس کے کچھ اسباب بھی ہیں, کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, جو ہوا ہے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں. جیسے مشرف صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ جس شخص کو شکایت ہو سکتی ہے نواز شریف سے وہ تو میں ہوں. لیکن حالات کو دیکھنا ہوتا ہے, دائیں بائیں دیکھ کر, آگے پیچھے دیکھ کر معاملات کرنے چاہیے. اور اس میں میرے نزدیک کوئی بہت بڑی غلط حرکت نہیں ہوئی ہے, واللہ اعلم. تیسرا معاملہ جو ہوا ہے اس عرصے میں, وہ اگرچہ اس کا آغاز تو ہو گیا تھا, میں یہی تھا جبکہ ابھی مولانا محمد اکرم آواز صاحب کا خط جو ہے وہ چھپ گیا تھا اخبارات میں, جو انہوں نے چیف ایگزیکٹو کے نام لکھا تھا. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان بنا اس کام کے لیے تھا کہ یہ پوری دنیا میں اسلامی نظام کے لیے ایک نمونہ بنے گا, لائٹ ہاؤس بنے گا, پوری دنیا کو روشنی دکھائے گا. بدقسمتی سے ابھی تک ہم 53 سال نہیں بلکہ 55 سال گزرنے کے باوجود, قمری حساب سے 55 سال ہو چکے ہیں. 56واں سال تھا یہ ہمارا جو شروع ہو گیا 27ویں شب سے, یہ 56واں یوم استقلال تھا قمری حساب سے. ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پائے. کیوں نہیں پہنچ پائے, کیا اسباب تھے, کس کی غلطی تھی, یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ایک تحقیق کے قابل اور گفتگو کے قابل, بحث کے قابل موضوع ہے, اور میں نے بھی اپنی آراء اس میں دی ہے, لیکن یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے. اس وقت صرف یہ کہنا ہے اس زمن میں جو صحیح ترین راستہ ہے جس کو میں 20-25 سال سے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر, انتخابی سیاست سے علیحدہ ہو کر, خالص مطالباتی سیاست لے کر میدان میں آئے. ہمیں دین چاہیے, حکومت نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, اسلام آباد نہیں چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جھنڈا اٹھا کر دینی جماعتیں میدان میں آئے. یہ میں جب سے تنظیم قائم ہوئی ہے, ویسے تو اس سے بھی پہلے سے, لیکن 25 برس تو تنظیم کو بھی ہو چکے ہیں. میرا یہ موقف رہا ہے. میرے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، بہت عمدہ بات ہے کہ کم سے کم ایک جماعت کی طرف سے اس طریقے کار کی اختیار کرنے کا آغاز ہو گیا. اور یہ میں نے کہا تھا کل بھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، پورے 50 سال بلکہ 52 سال کے بعد یہ صحیح رخ پر دوسرا قدم اٹھا ہے. پہلا قدم تھا جب مولانا سید ابو العالی مودودی پاکستان بننے کے فوراً بعد دستور اسلامی کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے. اسلام کے نام پر تم نے ملک بنایا ہے، اب دستور بنے گا اس کا، اس میں یہ 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 نکات طے کیے گئے. پوری قوم نے ساتھ دیا تھا، مسلم لیگوں نے ساتھ دیا تھا. مسلم لیگ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ملحد بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، شرابی اور زانی بھی تھے، لیکن یہ کہ اچھے مسلمان جذبات رکھنے والے بھی تھے، انہوں نے ساتھ دیا. اس لیے کہ اس وقت جماعت اسلامی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، اس نے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ حکومت کے طالب بن کر سامنے نہیں آئی تھی. لہذا پوری قوم نے پذیرائی کی، اور مسلم لیگ کے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے آخری فیصلہ کن رول پلے کیا ہے دستور ساز سبزی کے اندر، اور قرارداد مقاصد پاس ہو. اس کے بعد سے یہ لے کر پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، شریعت نافذ کرو. اگرچہ اس میں جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہر کام کے شروع میں غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، نیت درست ہو تو اس میں اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. پہلی بات یہ کہ دینی جماعتوں سے پہلے سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا. فرض کیجیے کوئی نہ آتا ساتھ، حجت تو قائم ہو جاتی نا کہ ہم نے تو رابطہ کیا تھا، ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی، کوئی ایک اجتماع بلا کر اپنی بات رکھتے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں یا آپ بتائیں اس میں کوئی غلطی ہے تو بتائیے. کم سے کم اتمام حجت کے لیے ضروری تھا. لیکن یہاں یہ ہوا کہ بقیہ جماعتوں کا کیا ذکر ہے. متحدہ اسلامی انقلابی محاذ، اس کے وہ ایک رکن ہیں، شریک ہیں اس میں ہمارے ساتھ، تنظیم اسلامی، تنظیم الاخوان، تحریک اسلامی اور جمعیت مرکز جمعیت اہل حدیث. ہمیں بھی نہ صرف یہ کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا بلکہ ہمیں اطلاع تک نہیں دی. خط جو لکھا تھا اس میں مطالبہ اسلام کے نظام کا کرتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس میں یہ بھی دیا کہ ہم آئیں گے میدان میں اور نکل آئیں گے اور سڑکوں پر آئیں گے اور دھاوا بولیں گے، یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے باہمی ایک اشتراک کے عمل کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر سولو فلائٹ ہو جاتی، دوسرے لوگوں پر ذمہ داری نہیں رہتی کہ وہ ساتھ دیں آپ کا جب آپ نے ابتدا میں مشورے میں شریک نہیں کیا. تیسرا یہ کہ متعین مطالبات ہونے چاہیے تو یہ 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 کرو. دیکھیے میں نے جماعت اسلامی کے جلسے میں گیا تھا مرتبہ میں، وہاں جا کر 15 منٹ کی تقریر میں نے کی تھی، لیکن میں نے نکات بیان کر دیا تھا کہ یہ مطالبہ لے کر اٹھنا چاہیے. نوعیت حکومت کے ساتھ اسلامی نظام قائم کرو، یہ تو ایک بہت وسیع اصطلاح ہو گئی نا. جب بھی کوئی اقدام کرنا ہو تو اس کے لیے معین چیزیں ہونی چاہیے. بہرحال کاش کہ ایسا ہوتا، کاش، اور اب بھی اللہ کرے کہ میری یہ بات ان حضرات تک پہنچ جائے کہ پہلے کوئی ایک جلسہ، عام جلسہ اجازت لے کر کوئی ایک جلسہ کرتے، 3 لاکھ آدمی اس میں شامل دکھا دیتے لوگوں کو، پورا میڈیا بھی دیکھ لیتا، پوری دنیا بھی دیکھ لیتی، ہاں 3 لاکھ آدمی ہیں، اور وہاں ایک دفعہ پھر تجدید بیعت ہو جاتی موت پر، اور پھر مطالبہ کیا جاتا اور کوئی ڈیڈ لائن دی جاتی کہ اس کے بعد پھر ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے، اس سے پہلے پہلے یہ یہ معین مطالبات پورے کر دیے جائیں. یہ شکل ہوتی تو میرے نزدیک بہت بہتر تھا. اب تو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی مخالفین کچھ اور کہیں گے، موافقین اس کی کوئی اور توجہ کریں گے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میرا جو معاملہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، میں اس کو صحیح رخ پر، بارش کا پہلا قطرہ، صحیح رخ پر ایک کام ہوا ہے، اور میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. اپنی شکایتیں اپنی جگہ پر ہیں، جو ہماری گھروں میں شکایت ہے آپس میں بھائیوں میں ہوتی ہے، ہے قدم صحیح ہے، رخ صحیح ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کو اس کی توفیق دے، چاہے اپنے اپنے طور پر نکل آئیں، لیکن ہو صرف یہ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، بس لا یطلبون الاقتدار یطلبون الحکومہ. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہیں حکومت دے دے تو ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی, لیکن وہ مطلوب نہیں ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر کچھ آئے, نہ حکومت نہ سلطنت, کوئی مطلوب نہیں, شہادت ہے. تو بہرحال یہ میرے نزدیک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے پاکستان کے بارے میں. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ آدھا گھنٹہ تاخیر کے لیے تیار ہو کر آئے, آپ گھڑیاں مت دیکھیں, ویسے بھی چھٹی ہے آج. ایک چوتھی بات بھی ہے لیکن اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا, پہلے آ جائیے افغانستان کی طرف. میں نے کہا تھا یہ دو ملک ہیں اس وقت, اگر قریب آ گئے تو انشاءاللہ احیاء اسلام, اسلام کی نشتر کے ثانیہ, نظام خلافت کے احیاء کا جو ہے سٹیج سیٹ ہو جائے گا, عالمی سے عالمی نظام خلافت کی بنیاد پڑ جائے گی. لیکن یہ کہ اس وقت دنیا جس طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے پوری دنیا کفر جیسے متحد ہو گئی ہے, اس لیے کہ امام امریکہ ہے دنیا کا, بیچ میں مسلمان ممالک بھی اگر ہیں تو وہ تو ظاہر بات ہے اس تو امام کے پیچھے ہے, جو نیت امام کی وہ امیری. 15 میں سے بمشکل 2 ملک نکلے ہیں ایسے جنہوں نے ابسٹین کیا ہے, وہ بھی خلاف ووٹ نہیں دے سکے. چین نے بھی نہیں دیا خلاف ووٹ, ملیشیا نے بھی نہیں دیا, جرت کی ہے تو ملیشیا نے کی ہے. معلوم ہوا کہ اب اس پر تو اتفاق ہو گیا, متفق تبدیل رائے بو علی بارائے من, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. افغانستان کے لیے, وہاں کے مسلمانوں کے لیے, طالبان کے لیے سخت ترین آزمائش کا وقت آ رہا ہے, سخت ترین آزمائش. اب وہ آیت مبارکہ سامنے آ رہی ہے, پہلے وہ لڑ رہے تھے روسیوں کے خلاف لیکن پیسہ مل رہا تھا, امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں, ہوائی جہاز, یہ ہوائی جہاز تو سنگر میزائل آ رہے. اب تو سارے کے سارے دشمن متحد ہو گئے اس کے خلاف. اب وہ آیت سامنے ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کی کیفیت سے, کچھ بھوک سے, فقر و فاقہ سے, ہم مالی اور جانی نقصانات سے, محنتوں اور کوششوں کے ثمرات کی تباہی سے. نگاہوں کے سامنے دیکھو گے میری محنت جو ہے, اتنی محنت سے میں نے یہ گھروندہ بنایا تھا, یہ ختم ہو رہا ہے. یہ آزمائش آ گئی ہے ان کے لیے, اور بہت سخت آزمائش, بہت سخت آزمائش. باقی ابھی تک وہ پورے استقامت کا ثبوت دے رہے ہیں, اسامہ کے ذمن میں بھی وہ بالکل جھکنے کو تیار نہیں ہوئے, پوری دنیا متحد ہو گئی ہے, روس اور امریکہ ایک ہے, چین اور روس ایک ہے, بھارت ان سب کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہے, اور روسی ریاستیں جو آزاد ہوئی تھی اگرچہ وہ مسلمان ریاستیں ہیں, ان کی بھی اکثریت, بعض کی ایک دو کا معاملہ کچھ بہتر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا, ایک دروازہ بند ہوتا ہے اللہ دوسرا کھول دیتا ہے, اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. لیکن یہ کہ حالات ظاہری بہت شدید حالات جو ہیں افغانستان کے لیے آنے والے ہیں, اور اصل میں اسکیم کیا ہے کہ جب بھوکے مریں گے افغان تو وہ اپنی ان حکومت کے اوپر جھپٹ پڑیں گے, تم نے مروا دیا. جیسے یہودی جو تھے بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ پر جھپٹ پڑے تھے, موسیٰ مروا دیا تم نے ہمیں, تم ہمیں یہاں لے آئے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے وہ لشکر آ گیا ہے فرعون کا, مارے گئے تھے ہم تو, چکی کے دو پانٹوں میں آ گئے, تم نے مروا دیا, ہم وہاں غلام تھے کچھ تھے, پھر بھی کھاتے پیتے تھے, زندگی تو گزار رہے تھے, مروا دیا تم نے ہمیں. یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. تو ایسے ہی ظاہر بات ہے کہ کچھ زیادہ تربیت یافتہ عوام تو نہیں ہے افغانستان کے, تربیت کا تو موقع ہی نہیں آیا, وہ تو ان کے اوپر ایک جہاد ٹھونس دیا گیا تھا, روسی فوجیں آ گئی تو پوری کی پوری قوم کھڑی ہو گئی آزادی کی حفاظت کے لیے, کوئی تربیت تزکیہ کوئی تنظیم یہ تو ہوئی نہیں. اور آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے طالبان کو موقع مل گیا, ان کو ویلکم کہا گیا ہر جگہ, انہیں بھی ابھی تک کوئی تربیت اور تنظیم کا جو ہے موقع نہیں ملا ہے, وہ شمالی اتحاد والے سانس لینے نہیں دیتے, ہر وقت جو ہے ہاتھ کھلا کو نہ کوئی. اس حوالے سے یہ اندیشہ ہے, حدیث میں آتا ہے کاد الفقر و یکون کفرا, فقر جو ہے، بھوک، احتیاج، وہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتے ہیں. تو اصل میں یہ سکیم ہے، جب بھوکا مرے گا افغان تو وہ طالبان کی تکہ موٹی کر دے گا، اس امید میں ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو غلط ثابت کرے، اور اب تک یہی ہو رہا ہے. انہیں جو امیدیں ہوئی تھیں ان جہادی گروپوں سے جو روس کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ بعد میں ان کی امیدیں نہیں رہی. بعد میں ان کے خلاف طالبان کو بھی تھوڑی سپورٹ دی تھی تو وہ بھی ان کے سر کو آ گئے. لہذا امریکہ کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے، لیکن فی الحال اس وقت ایک چال ان کی ہے کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے صدام کو انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن صدام کو وہ ہٹانا نہیں چاہتے. انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر عراق سے صدام ہٹ گیا تو یہ پورا علاقہ ایران کے ذیل میں آ جائے گا. 55% عراقی جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اور ادھر ان کا مل رہا ہے رشتہ سیریا کے ساتھ. یہ شیعہ بیلٹ جو ہے حزب اللہ نے ان کی جان کے اوپر بنائی ہوئی ہے، اور جو لبنان کے اندر حزب اللہ ہے شیعہ ہے، شام کی سپورٹ ہے. تو شام، لبنان اور یہ عراق اور ایران، یہ تو ان کے لیے قیامت ہو جائیں گے. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہٹے، لیکن ان کو وہ لازمن چاہیں گے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے یہ طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، بیا میٹ کر دیا جائے، اور وہی کے لوگوں کو اٹھا کر. بہرحال دعا ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نازک امتحان میں طالبان افغانستان یا افغانستان طالبان ان کو سرخرو کرے. دوسری طرف یہ بہت بڑا امتحان اور بڑی آزمائش حکومت پاکستان کی بھی ہے. اب تک پوری دنیا میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ میں ہیں. جو الزامات وہ لگاتے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط میں نہیں جانتا. سپورٹ تو ہے، ہم نے انہیں تسلیم کیا ہے، ہماری انہیں سپورٹ ہے، مدد کرتے ہیں، ان کے لیے خوراک وغیرہ کا بھی رسد کا بندوبست یہاں سے ہے، ان کی تجارت جو ہے جو بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے لیے ٹرانزٹ کی فیسلٹیز ہم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اب اگر یونائٹڈ نیشن کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں تمام جو رکن ممالک ہیں یو این او کے، ان سب کو اس پر پابندی کرنی پڑے گی، تو پاکستان کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، سب ترین امتحان ہوگا. یہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کے لیے اس وقت سب سے کڑا امتحان ہے، سب سے کڑا امتحان. اہل سیاست کے نزدیک دوسرے مسائل اہم ہیں، نواز شریف کا فرار اہم ہے، کیوں چلا گیا یا نہیں جانا چاہیے تھا وغیرہ، میرے نزدیک یہ مسئلے ہیں. افغانستان پر سینکشن لگتی ہے تو اصل حدف پاکستان بن جائے گا، یا تو ہمیں بھی بغاوت کرنی پڑے گی یو این او کے خلاف. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے، اگر ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے راستے پر چلنے کی کوشش کی تو پاکستان میں ایکسپلوژن ہوگا، اور یہاں کی دینی جماعتیں، خاص طور پر یہ جو پختون بیلٹ ہے، اس میں بہت بڑا جو ہے لاوا پھوٹ پڑے گا جو کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. پھر میں تو اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں کو قریب لا رہا ہے زبردستی، جوڑ دیا ہے اس نے. ہماری قسمتیں وابستہ ہو چکی ہیں دوسرے سے. کل کے خطاب عید میں جو میں نے کہا تھا وہ بھی اشارہ کر دوں دوبارہ، افغانستان ہمارا محسن ملک ہے. عرب کی طرف سے جو اسلام آیا تھا ہندوستان میں، وہ تو جلدی ختم ہو گیا تھا. محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو آیا، وہ وقت کی ملوکیت نے اسے واپس بلا کر شہید کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اثرات جلدی ختم بھی ہو گئے. اصل اسلام تو 300 برس بعد یہاں آیا. کہاں سے آیا تھا؟ افغانستان. ارض ہند پر پہلا پاکستان بنا تھا آج سے 1000 سال پہلے، سن 1000 عیسوی میں. یہ لاہور، یہ سارا علاقہ، یہ پاکستان جس وقت ہے. محمد غوری رحمت اللہ علیہ، اس سے پہلے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. تو یہاں تو اسلام آیا ان کے دم قدم سے ہے. یا علی حجویری آئے تو وہیں سے آئے، اسماعیل بخاری آئے تو وہیں سے آئے، معین الدین چشتی آئے تو وہیں سے آئے، کہاں سے آئے؟ روحانی اسلام بھی آیا تو ادھر سے آیا، عسکری اسلام بھی آیا تو ادھر سے آیا، علماء آئے تو ادھر سے آئے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تقریباً 250 برس قبل ہندوستان میں جو عظیم تحریک اٹھی تھی، برہٹہ قوت، آپ اندازہ کیجئے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 25 برس تک مسلسل دکن میں رہنا پڑا تھا، ایک دن کے لیے وہ دلی واپس نہیں آ سکے تھے، 50 برس کا دور ہے ان کا حکومت کا، 25 برس دلی میں رہتے، 25 برس دکن میں، تو دکن میں دفن ہوئے ہیں، اورنگ آباد جو مہاراشٹرا کا شہر ہے وہاں دفن ہے وہ اللہ کا بندہ، پورے 25 برس لڑتا رہا ان مرہٹوں سے، ان کی قوت کو کچل نہیں سکا تھا، دبا دیا تھا انہیں، لیکن سانپ جو ہے زخمی ہو گیا تھا، مارا نہیں تھا، اس کے بعد جب مرکزی حکومت ڈھیلی پڑی وہ سانپ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پورے ہندوستان سینٹرل انڈیا کے اوپر چوتھ تھی کہ ہر جگہ سے ساری پیداوار کا چوتھا حصہ 25% جو ہے وہ مرہٹ ہو جائے گا، مجال تھی کسی کی جو انکار کر دے چوتھ دینے سے، اور پھر ان کا عزم تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں اور اسلام کا نام ختم کیا جائے، وہ تو ایک مرد درویش 12ویں صدی ہجری کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، دلی کے ایک قبرستان وہ کہلاتا ہے قبرستان مہدیاں، وہیں پر ایک دارالعلوم بھی تھا چھوٹا سا جو ان کے والد نے بنایا تھا، اس کے کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے حالات کو دیکھ رہا ہے، ہندوستان میں کوئی طاقت نہیں مسلمانوں کی ایسی جو اس مرہٹہ قوت کا سر کچل سکے، خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، تم آؤ، وہ آیا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کی قوت توڑ کر گیا ہے، ورنہ اسی وقت ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان سے اور پاکستان کے علاقے سے، اور یہاں سکھوں نے مچا رکھی تھی، سینٹرل انڈیا میں یہ سارے کے سارے مرہٹے، دہلی کے اطراف میں جاٹ، اور پنجاب وغیرہ کے اندر سکھ، اسلام تو خاتمے کے قریب تھا، تو افغانستان ہمارا محسن ہے اور ہم اپنے دفاع کے لیے افغانستان کے محتاج ہیں، ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے، پاکستان تو ایک پٹی ہے 200 میل چوڑی پٹی ہے، اس کو اگر ڈیفینسو اگر کوئی ملتی ہے ڈیپتھ تو افغانستان سے ملتی ہے، یہ دونوں ملک ایک ہوں گے اور حالات انہیں ایک کرنے ہونے تو مجبور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، واللہ قادر علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر قادر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اس کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، اس تدبیر کے تحت یہ دونوں ملک مجبور ہوں گے کہ ایک دوسرے سے قریب آئیں، تاہم اس وقت جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے امتحان افغانوں کا بھی ہے، امتحان پاکستان کی حکومت کا بھی ہے، پاکستان کی حکومت کے لیے دعا کیجئے، اپنی رائے بھی پیش کرتے رہیے کہ کسی صورت بھی ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز افغانستان کے خلاف قبول نہیں کرنی، ہر کے بعد جو ہو تو ہو، کل عید میں ایک مضمون چھپا ہے یہاں پہ تقسیم بھی ہوا ہے ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب کا، میں 100% اس سے متفق ہوں، قرضوں کا بھی ساتھ انکار ہم نہیں دے سکتے، اور بڑا اچھا مضمون ہے وہ، انشاءاللہ ہم ندائے خلافت میں بھی اس کو شائع کر دیں گے، اچھی تحریر ہے، بغاوت کرنی پڑے گی یونائٹڈ نیشنز سے، کفر کے خلاف بغاوت کے بغیر کام نہیں چلے گا، ومن یکفر بالطاغوت لا یؤمن باللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقی، طاغوت کے خلاف کفر اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، بہرحال دعا کیجئے کہ حکومت کو اس معاملے میں صحیح رخ اختیار کرنے کی توفیق ملے، لیکن اس وقت سب سے بڑا امتحان میرا اور آپ کا ہے، ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنے افغان بھائیوں کی مدد کر کے حد تک امکان جد و جہد کرنی چاہیے، میں تو جب آیا ہوں واپس اپنے بیرونی سفر سے، میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا جو سفارت خانہ افغانستان کی طرف سے جس طرح انہوں نے امداد کی اپیل کی، میرا دل کٹ کر رہ گیا، واقعی تر افغان قوم بڑی غیور قوم ہے، محنت کش لوگ ہیں، بیکاری نہیں ہے، لیکن حالات انہیں آ کر یہاں کھڑا کر دیا ہے، اب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کی مدد کریں، اسی لیے میں نے کل عید میں بھی اعلان کیا تھا، آج پھر کر رہا ہوں، باقاعدہ ایک فنڈ میں قائم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں کل، جس کے اندر کہ افغانستان کی مدد کے لیے، طالبان افغانستان یا افغانستان طالبان، افغانستان کے طالبان یا طالبان کا افغانستان، اس لیے کہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا کونا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جس کی سرپرستی امریکہ بہادر فرما رہے ہیں، روس بھی کر رہا ہے، بھارت بھی کر رہا ہے، شمالی اتحاد، اس کو نکال دیجیے، اصل افغانستان یہ ہے۔ سب مانتے ہیں کہ 90 سے 95% تک کا رقبہ جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے، اور بدماشی کی انتہا یہ ہے کہ اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن میں ان کے نمائندے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران داؤدی کا بیٹھ رہا ہے، وہ ربانی صاحب کس بلا کا، کہاں کی حکومت ہے، کہاں کے صدر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، خود ہوتے کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے لیے آپ تعاون کیجئے، کل بھی ہم نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، ابھی ان کی پوری گنتی نہیں کی ہے، لیکن میں کل اور آج کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ کم سے کم 10 لاکھ روپیہ جمع ہونا چاہیے کل اور آج۔ جو کل جو لوگ آئے تھے وہ ظاہر بات اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، ہمارے رفقا باہر ہوں گے اور ان کے پاس وہ جھنڈے بھی ہوں گے جن کے ساتھ وہ ڈبے موجود ہوں گے، ان میں آپ یہ کام کیجیے۔ البتہ یہ کہ مستقل فنڈ کے کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، یہ ہم جلدی انشاءاللہ طے کر کے شاید کوئی بینک اکاؤنٹ بھی کھول دیں کہ کوئی براہ راست اس میں رقم دینا چاہے تو دے دے۔ تو اس طریقے سے میں نے زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کیا پہلے۔ ایک مرتبہ چشمیہ والوں کے لیے پیسے آپ سے مانگے تھے، اس سے پہلے بعض مواقع پر میں نے بلتستان جہاں کے سنی بہت ہی اقلیت میں ہیں، یا تو وہاں پر شیعہ ہیں اور یا پھر نور بخشی ایک فرقہ ہے تو سنی ہے نہیں، تو وہاں کے سنیوں کے لیے کچھ مساجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے ایک دفعہ، یہ کئی سال ہو گئے ہیں 10-15 سال، میں نے آپ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، ہوئی تھی مدد اس وقت، اور اب میں اس کے لیے باقاعدہ فنڈ قائم کر رہا ہوں، اور آپ سے پھر میری درخواست ہے کہ اس میں بڑھ کر جو ہے خوب جو ہے آپ حصہ لیجیے۔ اب آخری بات جو پاکستان کے بارے میں چوتھی بات کے درجے میں نے کہا تھا مجھے کہنا ہے، پچھلے دنوں لاہوریوں نے بہت سے یہاں پہ بینرز دیکھے، حزب التحریر، المہاجرون، ایک تحریک خلافت بھی کو آ گئی، حالانکہ تحریک خلافت تو ہماری ہے، رجسٹرڈ بھی ہے، کسی رجسٹرڈ آرگنائزیشن کے ہوتے ہوئے وہ نام دوسرا رکھنا جو ہے کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن بارہ سال انہیں معلوم نہ ہو، جی تحریر خلافت نہیں، تحریک خلافت ہے، میرے پاس ہے ان کا پمفلٹ، تحریک خلافت ہے، وہ حزب التحریر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تحریر۔ اصل میں ان کے بارے میں لوگوں میں بڑا ایک عجیب سا وہ ہے کہ کہاں سے ٹپے پڑے ہیں، کون، پتہ کہیں ہے نہیں، دستک کوئی ہے نہیں، صرف ای میل کا ایڈریس ہے۔ تو کل جماعت اسلامی کے ایک اہم کارکن ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں، میں نے کہا نہیں، میں مجھے معلوم ہے ان کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ میں ان کو کم سے کم 10-12 سال سے جانتا ہوں، امریکہ میں بھی بہت سے جوشیلے عرب اور کچھ پاکستانی نوجوان تھے، انگلینڈ میں بہت کافی ہیں۔ یہ حزب التحریر اصل میں اسی طرح سمجھیے کہ جیسے میرا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، میں وہاں سے علیحدہ ہوا، پھر میں نے تنظیم اسلامی بنائی ہے، اسی طرح ایک صاحب تھے کہ جو ابتدا میں حسن البنا شہید رحمتہ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، بعد میں انہوں نے علیحدہ ہو کر یہ حزب التحریر کی بنیاد ڈالی تھی، بہت جوشیلے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خلافت کا نعرہ بہت عرصے سے وہ لگا رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں صرف فوج کے ذریعے سے، فوجی میں بغاوت کر کے جراثیم پیدا کر کے، تو اس میں میرا ان سے اختلاف ہے۔ میں آج سے 5-6 سال پہلے گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی بہت بڑی، ویمبلے ارینا جو ہے بہت بڑا ہال ہے، اس میں میں نے بھی تقریر کی تھی، بڑی مین تقریر میری تھی، اور جس کی سزا کی میں مجھے پھر امارات میں سے داخل ہونے سے روک دیا گیا، وہاں سے واپس لندن سے جب میں آ رہا تھا تو میرا ویزا بھی ایشو ہو چکا تھا، مجھے دبئی میں ٹھہرنا تھا راستے میں، لیکن مجھے ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا۔ اتنا بڑا جرم کہ حزب التحریر کی نظام تحریک خلافت کانفرنس میں تم نے شرکت کی۔ بہرحال تو میں جانتا ہوں یہ لوگ جوشیلے اور اچھے مخلص لوگ ہیں، اور در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا، کیا پوری دنیا میں جو بھی یہ نظام خلافت پہ کام کرنے کے لیے جو بھی ایک جذبہ ہے، ہر جگہ کے لوگ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس کا اگر واقعتاً کوئی امکان ہے ایک مثالی اسلامی خلافت کے قیام کا، تو صرف پاکستان میں۔ یہ اس لیے وہاں سے آئے ہیں اور یہاں محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وہ علیحدہ بھی ہو چکے ہیں، ان میں سے مہاجرون علیحدہ ہو گیا گروپ، یہاں بھی یہ دو گروپوں میں کام کر رہے ہیں، بلکہ تیسرا بھی آ گیا تحریک خلافت۔ اللہ انہیں توفیق دے کہ یہاں پر یکجا ہو کر کام کریں، اور یہ کہ ہمارے ہم سے بھی بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ہم خادم ہیں، ہم اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پورا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اصل میں امید اگر کہیں ہو سکتی ہے تو وہ صرف پاکستان میں. اب آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے, ہاں یہ کہ اس تحریک خلافت کے ضمن میں ہماری ایک بین الاقوامی کانفرنس, عالمی خلافت کانفرنس منعقد ہونے والی ہے اسی مہینے انشاءاللہ, اس مہینے نہیں جنوری میں, ابھی تو اس مہینہ جو ہے دو دن باقی ہے, تو اگلی صدی میں یوں سمجھیے کہ 28 جنوری کو اور ایوان اقبال جو سب سے بڑا یہاں کا ہال ہے وہ ہم نے حاصل کیا تحریک خلافت کے تحت عالمی کانفرنس, اس کے لیے آپ ابھی سے طے کر لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو لازماً شمولیت اختیار کرنی ہے.